واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا
تفسير واتل ما أوهي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واتل اور تلاوت کیجئے اور سنائیے ما اوہیا جو وحی کیا گیا ہے الیکا آپ کی طرف من کتاب ربک تمہارے رب کی کتاب میں سے تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی جا رہی ہے کہ جو کتاب تم پر وحی کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات آپ کو وحی کیے جا رہے ہیں آپ کو سنائے جا رہے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ لوگوں کو بتائیے آپ اس کی تلاوت کیجئے تو آپ دیکھیں کہ جب وطلو آتا ہے نا تو اس کے جو ہیں وہ ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے ہے نا آپ یہ بات پڑھی چکی ہیں کہ وطلو کے دو معنی ہوتے ہیں ایک اس کی تلاوت کرنا اس کو پڑھنا اور دوسرا یہ کہ ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا اس کے پیچھے پیچھے آنا کہ جو تلاوت ہم کر رہے ہیں اس پر عمل بھی کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں تو آرڈر کا صیغہ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ تلاوت کریں آپ اس کو پڑھیں بھی اس کو سنائیں بھی اس پر عمل بھی کریں تو بعض اوقات جب بتلو کہا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے تو خاص طور پر آپ سے ہی بات کی جاتی ہے مثلاً آپ دیکھیں الم یجد کا یتیما فآوا کیا میں نے تجھے یتیم پایا تو تجھے پناہ نہ دی تو یہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا الم نشرح لک صدرک اس میں بھی خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے اور دوسرا اس کا حکم کیا ہوتا ہے کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے لیکن تمام مسلمان اور مومن اس میں مخاطب ہوتے ہیں کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت نہیں کرنی بلکہ کیا ہے کہ تمام امت مسلمہ کو اس کو پڑھنا ہے اس کی تلاوت کرنی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے نا تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سارے مسلمان سارے مومن جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں تو اور تلاوت جو ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی اللہ نے وحی کی قرآن مجید میں اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کریں اور تلاوت کا مطلب کہ اس کو پڑھیں اس کو سنائیں اس پر عمل کریں اور تمام مسلمان بھی ایسا ہی کریں اور تلاوت کرنے سنانے اور عمل کرنے میں اور یہ پیغام پہنچانے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے کوئی اس میں جو ہے وہ رعایت نہیں ہے کوئی اس میں جو ہے وہ کمی بیشی نہیں کرنی بکنا نہیں ہے سر جھکانا نہیں ہے دبنا نہیں ہے ڈرنا نہیں ہے اب آپ دیکھیں کہ اصحاب کہف کا قصہ جو ہے ختم ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اور کہا آپ کو جا رہا ہے لیکن مکہ کے سرداروں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے ان کو سنائی جا رہی ہے کہ مکہ کے سردار چاہتے تھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کمپرومائز کر لیں سمجھوتا کر لیں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی باتیں مان لیتے ہیں اگر تم ہماری یہ بات مانو کہ ہمارے بتوں کا ذکر جو ہے وہ برائی سے مت کرو ہے نا اور یا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ معجزے دکھا دو یا وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں کوئی حصی معجزہ یا ہماری فلاں بات پوری ہو جائے تو ہم تجھ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں یا وہ یہ کہتے تھے کہ بشر کو کیوں رسول بنا کر بھیجا تو اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے کے جواب میں یہ کہا کہ اللہ کے احکامات جو ہیں اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اور ان میں سے کوئی کینسل نہیں ہو سکتا، بلکہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم دینا کہ وَتْلُ مَا اُوحِيَ مَا، یعنی جو کچھ جتنی وحی جو پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہی لوگوں کو پڑھ کر سنائیے، وَتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ، جو کچھ بھی آپ کی طرف اللہ کی طرف سے پیغام پہنچا کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کرنی، سب کا سب پہنچانا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ الہی کا من کتاب ربک، اور جو کچھ بھی آپ کو بتایا گیا تھا وہ کیا تھا، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی کتاب میں سے تمہیں سنایا گیا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کلام نازل کیا ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات جو ہیں وہ دیے ہیں، تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی کی بھی دل جوئی جو ہے وہ کی نہیں جا سکتی. اللہ کا قانون من کتاب ربک، اللہ کا قانون اٹل ہے، اللہ کی جو ہدایت ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. تو آپ کیا کریں کہ لا مبدل لکلمات، کوئی نہیں ہے اس کے کلمات کو بدلنے والا. اللہ کے قوانین، ضابطے، زندگی گزارنے کے طور طریقے، ہدایت اور گمراہی کا جو قانون اللہ نے بنا دیا ہے وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کسی شخص کے اندر بھی یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ قوت نہیں ہے کہ وہ اس کو بدل دے. اب آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی جو ہے وہ امت مسلمہ کے لوگ خود ہی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے فلاں قانون پر عمل نہیں ہو سکتا. ایک تو ہے نا کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، ان کی مخالفت، اور ایک اندر سے بھی مخالفت ہوتی ہے، مثلا یہی کہ اسلام کا معاشی نظام قابل قبول نہیں ہے مسلمانوں کو. کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ حجاب اور ستر کا نظام قابل قبول نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ جو حدود ہے نا، حدود آرڈیننس کا، آرڈر کا جو اللہ تعالیٰ نے نظام دیا نا، وہ قابل قبول نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ طلاق، خلع، عدت کا جو نظام ہے نا، یہ قابل قبول نہیں ہے. یا عورت اور مرد کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو ہے حقوق اور فرائض کا ایک تعین کیا ہے، کچھ لوگ اس کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ ایک عمارت بنی ہوئی ہے، اور عمارت جو ہے لوگ اس عمارت کے اندر آ جاتے ہیں اجازت لے کے کہ میں آئی کم ان، اور وہ اجازت کیا ہے، لا الہ الا محمد رسول اللہ، ایک کلمہ پڑا اس عمارت کے اندر آ گئے، پھر آ کر کہتے ہیں کہ اس کی ڈیکوریشن اچھی نہیں لگتی، اس کی یہ دیوار یہاں اچھی نہیں لگتی، اس کا یہ پردہ اچھا نہیں لگتا، اس کا جو یہ سامنے کلاک لگا ہوا ہے یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، اور ہر شخص اپنی مرضی سے ایک ایک چیز کو نہ اتارنا چاہتا ہے، گرانا چاہتا ہے اور ہٹانا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کمرے میں آنے کے بعد، اجازت اللہ سے لینے کے بعد، پھر وہ اس کمرے کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کر دے. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا مبدل لکلمات، کہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو بدلنے کا کسی کو کوئی حق نہیں. نہ کافر بدل سکتے ہیں، اور اس کا یہ نہیں مطلب کہ کافر تو نہیں بدل سکتے، ان کے ساتھ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. مسلمان جو چاہیں، جہاں چاہیں ہتھوڑی لے کر اور اسلام کی بنیادوں کو اور دیواروں کو ڈھانا شروع کر دیں. کوئی آپ دیکھیں کہ معاشرتی زندگی میں بہت سے اصول اور طریقے ایسے ہیں کہ اب ہم نے مغرب سے ادھار لے لیے ہیں، فرنگیت سے ہے نا، اور بہت سے طور طریقے ایسے ہیں اباؤ اجداد کی رسموں سے، ہندوانہ ازم سے ساتھ لیے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں ہم نے اپنی خواہشات کے مطابق اس کو ڈھالنا چاہتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اتنے زیادہ لوگ اسلام کے کمرے کے اندر ہیں اور اس کی دیواروں، عمارت کو، چھت کو، ستونوں کو، روشن دانوں، کھڑکیوں کو مضبوط کرنے کی بجائے ہر شخص کچھ نہ اس کو ڈھا رہا ہے. ہم اپنی زندگی کا اجازہ لے لیں، کسی کی طرف نہیں جاتے، کہ کتنے اسلام کو ہم نے دل سے قبول کیا ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی اسلام ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو بھی اس کے اندر قانون ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اور مجھے اس پر عمل کرنا ہے. لیکن یہ ایک یہ کہ دل سے ہی قبول نہ کرنا، اور ایک یہ کہ دل سے قبول کرنا پر عمل نہ کرنا ہے نا. تو ایک کافر جو تھے وہ اللہ کے کلمات کو بدلنا چاہتے تھے، اور آج بھی کافر کفر زور لگاتا ہے کہ کسی طرح اللہ کے کلام کو، اللہ کے اسلام کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں ان الباطل کان زہوقا، کہ باطل بھاگ جانے والا ہے، یہ جھاگ کی طرح بیٹھ جانے والا ہے، یہ ختم ہو جانے والا ہے. وجاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو حق آ گیا. تو یہاں پہ بھی یعنی اپنے یا غیر، مسلمان یا کافر، کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق کر لے، تو اسلام کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ جتنا تم اس کو دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. تو اللہ کے کلمات کو کوئی جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتا. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اگر تم اس کو اللہ کے احکامات میں تبدیلی کی کوشش کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. وَلَن تَجِدَ، اور ہرگز نہیں تم پاؤ گے. اب یہ نہیں کہا کہ پاؤ گے نہیں، وَلَن تَجِدَ، اور ہرگز نہیں پاؤ گے. مِن دُونِهِ، ہی کی ضمیر اللہ کے لیے آئی ہے، من کی وجہ سے ہی بن گیا، اصل میں ہوں تھا، کہ اللہ کے سوا پھر کوئی مددگار نہیں ملے گا جس کے پاس تم بھاگ کر جا سکو. تو اللہ کا حکم توڑو تو اللہ سے بچ کر جاؤ کہاں. اور آپ دیکھیں ملتحدہ، آپ پڑھی چکی کہ لام ہا دال ٹیڑھا ہونا، ایک ہوتی ہے نا قبر جو سیدھی جو ہے مردہ اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور ایک ہوتی ہے قبر کو کھود کر پھر سائڈ پر جو ہے لحد نکالی جاتی ہے، سائڈ پر جو ہے وہ دیوار جو جیسے کھودا اور سائڈ پر جو مٹی کی بغلی بغلی قبر بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ کھود کر ڈالا جاتا ہے. جن علاقوں میں پانی جلدی آ جاتا ہے نا اور خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ڈوب جائیں گی قبریں، تو عام طور پہ ان علاقوں میں یہ لہدی اور یہ جو بغلی قبریں ہیں یہ کھودی جاتی ہیں. تو بہرحال تو وہ ٹیڑھا ہونا، یعنی سیدھا نہیں رکھا میت کو، ٹیڑھا رکھا، تو اس سے لحد کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح یعنی دین میں ٹیڑھ پن اختیار کرنا، تو ایک تو اہل مکہ کرتے تھے نا ٹیڑھ پن اختیار، کہ یہ چیزیں اسلام کی ہٹا دیجئے تو ہم پھر اسلام قبول کر لیں گے. اور آج ہم دیکھیں کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ اسلام میں کیسے کیسے ٹیڑھ پن اختیار کرتا ہے، اور کتنی چیزیں ہیں جو ہم دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ آج اس میں عمل نہیں ہو سکتا نا، اور ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوب پتا تھا کہ آپ کو کینیڈا بھی آ کر رہنا ہے، ایک کینیڈا بھی ہوگا، اور کچھ کینیڈین مسلمان بھی ہوں گے، کچھ امریکن ہوں گے، کچھ برٹش ہوں گے، مغرب میں رہنے والے مسلمان بھی ہوں گے. اللہ کو خوب پتا تھا کہ وہاں کے لوگوں کے مسائل بھی ہوں گے، وہاں پہ کفر کی حکومت بھی ہوگی ہے نا، اور پھر مسلمان وہاں پہ کیسے رہے نا. لیکن آج مسلمان کیا کہتے ہیں، خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی اسلام کی دیواروں کو اٹھانا چاہتے ہیں. کوئی دیوار ڈھاتا ہے، کوئی پلر ڈھاتا ہے، کوئی چھت ہی اڑا دینا چاہتا ہے کہ اسلام سے ہی باہر نکلے نا. تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر تم نے اللہ کے احکامات کو توڑنے کی کوشش کی تو پھر جو ہے تم اس سے بچ کر بھاگنے کی کوئی جگہ جو ہے وہ نہ پا سکو گے. کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی ماوا نہیں ہے، کوئی ملتحدہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر ہو کر، ٹیڑھے ہو کر، ادھر ادھر ہو کر کسی طرح تم جو ہے وہ کہیں جا کر بچ کر بھاگ سکو نا. تو گویا کہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے، لیکن ساری امت کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کہاں بچ کر جاؤ گے، بھاگ کر کہاں جاؤ گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب گناہ کرنے کو تیرا دل چاہے تو کسی ایسی جگہ چلا جا جہاں خدا نہ ہو، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کہاں بھاگ کر جائیں. آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ایک ملک میں رہتے ہیں، وہاں باغی ہو جاتے ہیں، وہاں کے قانون کو توڑتے ہیں تو دوسرے ملک میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں، ہے نا. لیکن یہ پوری بادشاہی جو ہے یہاں پر اللہ کی ہے، پوری خدائی اللہ کی ہے، اور اللہ کی خدائی میں رہتے ہوئے اگر اللہ کے قانون کو توڑ دیا تو کوئی جگہ نہیں ہے جہاں بھاگ کر جو ہے وہ جایا جا سکے. سورۃ الرحمن میں بھی اس سے ملتا جلتا مضمون جو ہے وہ آتا ہے. سورۃ الرحمن کی آیت نمبر ہے 33، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم میں طاقت ہے تو آسمان و زمین کی حدود جو ہے نا ان سے باہر نکل کر دکھاؤ، ان کی سرحدوں سے بھاگ کر نکل کر دکھاؤ. فنفزو, بھاگ سکتے ہو تو بھاگو, لا تنفزونا, تم بھاگ نہیں سکتے, تم جا نہیں کہیں سکتے. الا بسلطان, اس کے لیے تو اختیار چاہیے, حکومت, اقتدار چاہیے, دلیل چاہیے, پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یرسلو علیکما شواز من نار و نحاس فلا تنتصران, اور اگر تم بھاگنا چاہو گے تو تمہارے اوپر جو ہے وہ آگ اور کے شولے اور دھواں جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا, اور پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جو ہے وہ جھٹلاؤ گے. آپ دیکھیں کہ اب تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک ملک کے باغی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو حکومت بلا لیتی ہے ان کو, اور بعض اوقات بعض حکومتیں پناہ بھی دے دیتی ہیں. دونوں طرح کے باتیں آپ کو جو ہیں وہ نظر آتی ہیں, لیکن اللہ کے باغیوں کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا. تو یہاں پہ بھی اسی بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے, ولن تجد من دونہ ملتحدا, اور پھر جو ہے تم اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ جو ہے وہ نہ پاؤ گے. تو گویا کہ ایک طرف جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا کلام, آپ کا عمل کرنا, صحابہ کا آپ پر ایمان لانا, اہل مکہ کا سر توڑ کوشش کرنا کہ کچھ آپس میں سمجھوتا ہو جائے, کچھ کفر کی رہ جائے, کچھ دین کی رہ جائے, اور اللہ کا فیصلہ کن ایسی آیتوں کو نازل کرتے رہنا اور کہہ دینا کہ اس معاملے میں میرے حکم کے خلاف کسی کا حکم جو ہے وہ چل نہیں سکتا. جب اللہ کے نبی کو یہ کہا جا رہا ہے, آپ سوچیں پھر میرا اور آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوگا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, پھر فرمایا اور روک کے رکھ اپنے آپ کو اور باندھ کر رکھ اپنے آپ کو, ملزینا, ان لوگوں کے ساتھ. آخر وہ کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ باندھ کر رکھیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ کسی وقت بھی جدا نہ ہوں, بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے تعلقات, آپ کی محبتیں, آپ کی توجہ ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہونی چاہیے. تمام معاملات میں انہی سے مشورہ لیا کریں, انہی کی مدد کیا کریں, انہی کی استعانت جو ہے وہ کیا کریں. اور یہاں پر جو ہے وہ کیا بتایا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اب یہاں پہ بھی آرڈر کا صیغہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ باندھ کر رکھنا ہے. تو یہ لوگ تھے کون سے جن کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا تھا؟ ان کی پہلی صفت کیا تھی؟ یدعون ربہم, وہ اپنے رب کو بلاتے ہیں, وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں, جو اپنے رب سے گریہ زاری کرتے ہیں, سرگوشیاں کرتے ہیں. یدعون ربہم, رب, یا رب, وہ اب نہیں کرتے, وہ دنیا دنیا نہیں کرتے, وہ اپنی خواہشات کی پوجا کرنے والے نہیں ہیں. ان کا مطمئن نظر, ان کا مقصد زندگی, ان کی نظروں میں جس چیز کا سب سے زیادہ مقام ہے وہ کیا ہے؟ یدعون ربہم, کہ وہ اپنے رب کو بلاتے ہیں, وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں, اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. اور یاد کب کرتے ہیں؟ اس وقت نہیں جب کشتی سمندر کے اندر ہچکولے لیتی ہے, جب موت سامنے نظر آتی ہے, جب مرنے والا آخری ہچکیاں لیتا ہے, تو اس وقت انسان سوچتا ہے کہ اب کون ہے, کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا, کوئی ہے اس کو واپس لانے والا؟ اس وقت نہیں جب جاب ختم ہو جاتی ہے, اس وقت نہیں جب کوئی بہت موذی بیماری لگ جاتی ہے, اس وقت نہیں جب اولاد نہ ہو, اس وقت نہیں. مشکلات میں, پریشانیوں میں ہی وہ اللہ کو پکارنے والے نہیں ہوتے, بلکہ ان کی صفت کیا ہے؟ بالغداتی والعشی, صبح و شام. اور آپ دیکھیں غدن صبح کا پہلا حصہ ہوتا ہے, دن کا ابتدائی حصے کو غدن کہتے ہیں نا, غدو کہتے ہیں, مارننگ, اور عشیرہ آخری حصہ. اس کا یہ نہیں مطلب کہ صرف صبح شام پکارتے ہیں, صبح کا ذکر بھی اللہ نے کر دیا اور شام کا ذکر بھی کر دیا, اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کو ہر وقت پکارتے ہیں, ہر وقت یاد کرتے ہیں. گویا کہ مراد یہ ہے کہ یہ صبح و شام ہر دن ہر وقت اللہ کی یاد اور اس کی رضا میں سرگرم رہتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف اہل مکہ تھے اور ان کے سردار تھے اور مالدار تھے, اور وہ جو تھے وہ ان کی ساری دوڑ دھوپ جو تھی وہ کس کے لیے تھی؟ دنیا کے لیے تھی, اپنی ناک کے لیے تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ وہ جو مکہ کے سردار ہیں, اشراف ہیں, اور جو ملائے قریش ہیں, آپ ان کو دعوت دیں تاکہ وہ دعوت کو قبول کر لیں, اور وہ دعوت قبول کریں گے تو عوام دعوت قبول کر لے گی. تو ان کو دعوت دینا آپ کیوں چاہتے تھے؟ تاکہ دین سر بلند ہو, ہے نا, ان کا ایمان لانا دوسروں کے لیے ایمان کا راستہ جو ہے وہ کھولے گا. تو ان حالات میں اس خواہش کی وجہ سے بسا اوقات ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانصار ساتھیوں کے حقوق میں کبھی ایسے ہوتا کہ تھوڑی کمی ہو جاتی, یا کہتے ہیں کہ اس حصے میں نا کچھ واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے آپ کا ذہن جو تھا وہ اپنے جانصار ساتھیوں کی بجائے ان کی طرف سوچنے لگا. کس طرح؟ مثلا آپ دیکھیں, امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے پاس عیینہ مکہ کا رئیس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے جو فقراء صحابہ میں سے تھے. ان کا لباس خستہ اور حیت فقیرانہ تھی, اور وہ بھی اس طرح کے کچھ فقراء غربا اور بھی تھے جو مجمع میں موجود تھے. تو عیینہ نے کہا کہ ہمیں آپ کے پاس آنے اور آپ کی بات سننے سے یہی لوگ مانے ہیں, ایسے خستہ حال لوگوں کے پاس ہم نہیں بیٹھ سکتے, آپ ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیجئے یا کم از کم ہمارے لیے علیحدہ مسجد بنا دیں اور ان کے لیے الگ. اور اسی طرح کہتے ہیں امیہ بن خلف جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ غریب فقیر شکستہ حال مسلمانوں کو آپ اپنے قریب نہ رکھیں بلکہ مکہ اور قریش کے سرداروں کو ساتھ لگائیں, یہ لوگ آپ کا دین قبول کر لیں گے تو دین کو ترقی ہوگی. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ یہ جو صبح و شام جو اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کی رضا چاہنے والے, اس سلسلے میں ہمیں جو ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ کون لوگ تھے, یہ کیسے لوگ تھے. روایات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بلال بن رباح, جن کو بلال حبشی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. پھر حضرت صہیب رومی, پھر حضرت خباب بن ارتھ, حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم, یہ سب کے سب غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے, اور ان میں سے اکثر سرداران قریش کے غلام تھے یا آزاد کردہ غلام, یا تو ابھی تک غلامی میں تھے یا وہ آزاد ہو چکے تھے. اور اکثر اوقات وہ کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ کی صحبت میں آ کر بیٹھا کرتے. اب اونچی ناک والے جو مکہ کے سردار تھے, جیسے جو ہے وہ اینیہ جو ہے, یا اقرا بن حابس ہے, یا پھر جو ہے امیہ بن خلف ہے, یا اور جو مکہ کے سردار تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ذلیل قسم کے لوگ جو ہیں یا آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کی موجودگی میں ہم کیسے ان کے ساتھ جو ہیں وہ بیٹھے. اور ممکن ہے, بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آپ کے دل میں کچھ ایسا خیال بھی آ گیا ہو کہ یہ تو جو مسلمان ہیں یہ تو ہیں ہی خالص مومن, اور سرداران قریش کے آنے پر اگر میں ان کو تھوڑی دیر کے لیے الگ بھی کر دوں تو قریشی سردار میری بات کو غور سے سن لیں گے اور ہو سکتا ہے ایمان لے آئیں, تو کیا حرج ہے. اور یہ جو میرے بڑے مخلص ساتھی ہیں اور اچھے مسلمان ہیں, مطلب یہ تو برا بھی نہیں مانیں گے اور یہ تو ہیں ہی ایمان والے, تو چلیں اس طرح اگر یہ مکہ کے سردار جو ہے وہ دین کو قبول کر لیں گے تو اسلام کو قوت ملے گی. تو کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں خیال ہی پیدا ہو رہا تھا, آپ سوچ ہی رہے تھے, کیونکہ نبی جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر دی, اللہ نے ہدایت کر دی کہ ایسا خیال بھی دل میں نہ لائیں کہ اپنا دل جو ہے آپ کے دل میں کافروں کے لیے محبت پیدا ہو یا ان کے بارے میں آپ سوچیں, بلکہ غریب اور مخلص مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں. وصبر, اور آپ کو پتہ ہی ہے اے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، بان کے رکھ اپنے آپ کو. اس کا یہ نہیں مطلب کہ دن رات صبح شام کسی لمحے ان سے جدا نہیں ہونا، بلکہ کیا ہے کہ انہی سے دوستی کیجئے، انہی سے تعلقات قائم کیجئے، انہی کی قربت جو ہے وہ حاصل کیجئے، انہی کو اپنا خصوصی آپ کا جو نظر ہے، جو محبت ہے، انہی کو آپ کی جو ہے وہ ملنی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال ہی آیا کہ چلو ذرا سا ان کو ہٹاتے ہیں اور اس طرح کافروں کے دل کی دنیا اگر بدل جائے تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے جو ہے وہ ایسا کرنے سے جو ہے وہ منع کر دیا. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ یہی ہمیں بات جو ہے آپ سورت الانام میں بھی جو ہے وہ پڑھ چکی ہیں، اور سورت الانام آیت نمبر 52، اس میں بھی یہ آیت آپ پہلے پڑھ چکی ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. آپ یہ بات پہلے ہی پڑھ چکی ہے کہ آپ ان لوگوں کو مت دھتکاریے، اپنے پاس سے ان کو مت ہٹائیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اس کی رضا چاہتے ہیں. ان کا حساب آپ پر نہیں ہے اور نہ ہی تیرا حساب میں سے کچھ ان پر ہے، اور اگر آپ نے ان کو اپنے سے دھتکار دیا، دور کر دیا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر آپ جو ہے وہ ظلم کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ سورت ہود میں بھی ہمیں یہی مضمون جو ہے وہ ملتا ہے کہ مطلب وقت کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ غریب لوگ جو ہے نا یہ زیادہ قیمتی ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ اخلاص ہے، یہ اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتے. اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے سرداروں کو یہی معاملہ جو ہے وہ پیش آیا تھا نا، اور آپ دیکھ لیجئے سورت ہود کی آیت 27 29 اور 31 اس میں کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے وہ کہتے تھے ان کے سردار وَمَا نَرَا كَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَازِلُنَا بَادِيَ الرَّائِ، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے جو رزیل لوگ ہیں وہ بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگے ہیں. اور حضرت نوح علیہ السلام کا جواب یہ تھا مَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ میں ایمان لانے والوں کو دھتکار نہیں سکتا. اور ساتھ ہی کیا تھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، کہ جن لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے تم دیکھتے ہو میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے انہیں کوئی بھلائی عطا ہی نہیں کی، میں یہ نہیں کہہ سکتا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اسی طرح یہ بات جو ہے سورت الحجر آیت 88 میں بھی جو ہے وہ ملتی ہے. سورۃ الحجر میں فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. تو اللہ تعالی وہاں پہ بھی کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنی نگاہیں اٹھا کر بھی مت دیکھیں کہ ان لوگوں کو جو ہم نے جو متاع جو ہے ان کو دیا ہے، الی ما متعنا به ازواجا منہم، کہ ان میں سے کچھ کو جو کچھ بھی ہم نے دنیا کا مال ہے ان میں سے کچھ دیا ہے، ولا تحزن علیہم، اور نہ ہی آپ کا دل افسردہ ہونا چاہیے اس بات پر، واخفض جناحک للمؤمنین، اپنے کندھوں کو جھکا دیجئے مومنین کے لیے. تو یہاں پر جو ہے دعویٰ کا ایک بہت اہم اصول جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ بلال، صہیب، عمار، خباب اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے اور رضی اللہ عنہم جیسے غریب لوگ، لیکن یہ کہ ایمان کی دولت سے مالا مال لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں. تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ دوستی کس سے کرنی چاہیے، صحبت کس کی اختیار کرنی چاہیے، پیار کس سے کرنا چاہیے، قدر کس کی کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کی جو اللہ والے ہوتے ہیں، صبح و شام اللہ کو جو ہے وہ پکارتے ہیں. تو اب ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے پیار ہی نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں تھا، آپ تو بہت زیادہ پیار کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ غلاموں کو جن جب وہ ظلم و ستم کے ساتھ پیٹے جاتے تھے اور ان پر ظلم و ستم ہوتا تھا، آپ اتنے افسردہ ہوتے تھے اور کہا کرتے تھے کوئی ہے کوئی جو بلال حبشی کو پیسے خرچ کر کے آزاد کر دے، کوئی ہے جو فلاں کو آزاد کر دے، اور دوسرے صحابہ نے کثیر رقم خرچ کر کے جو ہے وہ غلاموں کو جو ہے وہ آزاد کیا ہے، اور آپ بہت سی ایسی احادیث سنایا کرتے تھے جس میں غلاموں کی جو تھی جو دین والے تھے ایمان والے تھے ان کی قدر و منزلت کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی بات بتائی گئی کہ ان کی پہلی خوبی یہ ہے یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، کہ وہ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں. دوسری خوبی کیا ہے یریدون وجہہ، کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وہ اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہیں. آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت کو وہ لوگ پسند ہیں جن کی زندگی کا مقصد رضا الہی ہوتا ہے نا. اور کبھی کبھار اللہ کی رضا حاصل کرنا اپنی نیت بنا لیں تو اللہ کو کبھی کبھار نہیں چاہیے، ہر وقت چاہیے. جن کی زندگی کا مقصد یریدون وجہہ، جو رب کی رضا چاہتے ہیں، تو یہ دو ان کی صفات ہیں. اور پھر کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نگاہیں ان سے جو ہیں وہ ہٹ جائیں، اور دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور نہ دوڑے تیری نگاہیں ان کو چھوڑ کر، وَلَا تَعْدُ، اور نہ چھوڑیں عَيْنَاكَ، تیری آنکھیں، عَنْهُمْ، ان کو چھوڑ کر، ان آ گیا نا، یعنی ان کی طرف نہیں دوڑنا، ان کو چھوڑ کر دوڑنا، ان کو چھوڑ کر تیری نگاہیں کسی اور طرف نہ چلی جائیں، نہ دوڑیں. یا یہ کہ اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو، اور دوسرا ترجمہ کیا ہے، اور نہ دوڑیں تیری نگاہیں ان کو چھوڑ کر. کیا مطلب ہے کہ آپ ادھر ادھر توجہ مت کریں، بلکہ کیا ہے، آپ کی پوری توجہ، آپ کا پورا پیار، آپ کی پوری محبتیں جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ ان کے لہجے میں بڑی تیزی ہے، اس آیت کے لب و لہجہ میں بڑی تیزی ہے، اور بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن یہاں پہ رخ متکبرین کی طرف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب مخاطب کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی ڈائریکٹ صرف انہی کو، کبھی تمام مومنین کو، اور کبھی کافروں کو، تو یہاں پہ کافروں کی طرف رخ ہے. کہا آپ کو جا رہا ہے کہ تُرید زینت الحیات دنیا، کہ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو. مطلب کیا ہے اس بات کا کہ اگر آپ نے جو ہے وہ متکبرین اور یہ جو امیر لوگ ہیں اور یہ جو مکہ کے سردار ہیں اور جو دین سے دور ہیں، اگر آپ نے ان کی جو ہے وہ ناز برداری کی، اگر آپ نے ان کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر دیکھا، اور جو ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے دنیا کی زینت جو ہے نا اس کو پسند کر لیا. تو دنیا کی زینت کو پسند کرنے سے کیا مراد ہے کہ غریب مسلمان لیکن صفات رکھتے ہیں یدعون ربہم یریدون وجہہ، تو یہ بظاہر غریب ہیں لیکن یہ بہت امیر ہیں. کیوں امیر ہیں؟ ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، رب کی رضا کی جو دولت ہے نا اس سے مالا مال ہے. ان کے دل ہیرے ہیں، ان کا وجود ہیرا ہے، بہت قیمتی ہے. تو ان کو دور کر کے اگر آپ مکہ کے سردار، اصحاب شرف اور اہل غنی، آپ ان کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہے کہ کیا تم نے دنیا کی زینت کو جو ہے وہ پسند کر لیا. تو قریشی سرداروں کی ٹھاٹ باٹ کی طرف مت دیکھیں، ان کا مطالبہ کہ ان کو ہٹا دیجئے، ان غریب مسلمانوں کو اپنی محفل سے، ان کو مت سنیے. بلکہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات جو ہے وہ واضح کر رہے ہیں کہ ہدایت اور گمراہی کے بارے میں سنت الہی کیا ہے. کیا ہے سنت الہی؟ کہ جو سنے اس کو سناؤ، اور جو سننا نہ چاہے تو، جو فرار چاہے اور جو توجہ نہ دے تو تم اس کی کچھ بھی پرواہ نہ کرو. یہ ہے اس کے معنی کہ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو. پھر فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، کہ ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. تو یہاں پر جو ہے اس شخص سے مراد جو ہے وہ کون ہے؟ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ کوئی ایک شخص ہے, اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کا یہ کردار ہے کہ جو یہ چاہتا ہے اللہ کا انکار کرے, اللہ کا رسول کا انکار کرے, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کو جو ہے وہ قبول ہی نہ کرے. تو بعض کہتے ہیں کہ امیہ بن خلف اس سے مراد ہے, اور امیہ بن خلف جو تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ غریب فقیر مسلمانوں کو آپ اپنے قریب مت رکھیں, ان اپنے قریب محفلوں میں نہ بٹھائیں, بلکہ مکہ اور قریش کے سرداروں کو ساتھ لگائیں تو یہ لوگ آپ کا دین قبول کر لیں گے, تو دین کو جو ہے وہ ترقی ہوگی. تو امیہ بن خلف بھی ہو سکتا ہے, اور اس طرح کے تمام وہ لوگ جو کہ ایسا جو ہے وہ کردار رکھتے ہیں. تو کہا کہ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا, ایسے شخص کی اطاعت نہ کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. اور اس شخص کا کردار کیسا ہے؟ وتبع ہواہ, اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی. اور تیسرا اس کا کردار کیا ہے؟ وکان امرہ فرطا, اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو اللہ کو ناپسند لوگ ہیں ان کے تین اوصاف گنوائے گئے ہیں. پہلا وصف کیا ہے کہ دل اللہ کی یاد سے غافل, اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دل کو جو ہے وہ اپنی یاد سے غافل کر دیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتے جو اللہ کا ذکر نہ کرنا چاہے نا, اللہ زبردستی اسے ذکر کروائے. جو اللہ سے پیار نہ کرے نا, اللہ زبردستی نہیں چاہتے کہ وہ میں اسے پھر پیار کروں یا اپنا پیار اس کے اندر انڈیل دوں. ولا تطع من اغفلنا قلبہ, اور کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. وہ خود غافل تھا, اللہ نے غافل کر دیا, ٹھیک ہے نا. وہ اللہ کی محبت کو, اللہ کے پیار کو, اللہ کی یاد کو, اور اللہ کی رضا کو اور ایمان کو اپنے دل میں اس نے جگہ ہی نہیں دی, تو اللہ نے بھی اس کے دل کو جو ہے اپنی یاد سے غافل کر دیا, دور کر دیا. نمبر دو, اس نے خواہشات نفس کی پیروی کی. وتبع ہواہ, وہ اپنی خواہشات نفس کی جو تھا وہ پیروی کرنا چاہتا تھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا جو عمل ہے نا, وکان امرہ, اس کے جو معاملات ہیں, اس کا جو طریقہ کار ہے, اس کا جو کام ہے, وہ حد سے گزرا ہوا ہے. اب فرطا جو ہے اگر اس کے معنی افراد کے لیے جائیں تو مراد کیا ہے؟ حد سے متجاوز کرنے والا, حدود کو جمپ کر کے آگے نکلنے والا, حدود سے متجاوز ہونے والا ہے نا. اور اگر تفریط یعنی کمی مراد لیا جائے تو معنی یہ ہے کہ اس کے کام جو ہیں وہ حدود جو ہیں اللہ نے مقرر کر دی اس سے بھی پیچھے رہنے والے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو کہ اپنی مرضی کرتے ہیں نا, تو ان کی زندگی میں بے اعتدالی ہوتی ہے, بیلنس نہیں ہوتے. تو یہاں پہ وہ شخص جو کہ اللہ کو بھولتا ہے اور خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے تو اس کی زندگی میں بے اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن جو شخص خواہشات کی پوجا کرے گا تو کیا ہوگا کہ وہ شخص جو ہے وہ افراط و تفریط کا شکار ہوگا نا, حدود سے وہ ناشنا رہے گا, اور ہر وہ کام کرنا چاہے گا جہاں اس کی خواہشات نفس اس کو پکڑ کر لے جانا چاہتی ہیں, ہر اس وادی میں جانا چاہے گا. اور خواہشات نفس کیا ہیں؟ بلندی پر لے جا کر پھر نیچے پھینکتی ہیں کہ انسان بالکل ہی ٹوٹ جائے نا. اور آپ دیکھیں کہ مثلا جو ہے وہ حدود سے تجاوز کرنا, اب حدود ہیں معاشرت کی, معیشت کی حدود اللہ نے مقرر کر دی ہے نا, کچھ باؤنڈریز ہیں جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں. تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مثلا یہ جو جائز چیزیں ہیں, جو حلال چیزیں ہیں, وہ ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ تفریط ہے کہ حلال چیزوں کو بھی زندگی میں چھوڑ دیا. اچھا کھا نہیں سکتے, اچھا پہن نہیں سکتے, اچھے گھر میں رہ نہیں سکتے, اگر اللہ نے دیا ہے تو اچھا کھا سکتے ہیں آپ, پہن سکتے ہیں آپ, اچھے گھر میں رہ سکتے ہیں, لیکن آپ کے اندر بس تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو کچھ بہت سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ خود جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، اور پسند کرتا ہے کہ جو نعمتیں آپ کو دی ہیں آپ کے جسے سے، جسم سے، کھانے پینے اوڑھنے سے اس کا جو ہے وہ اظہار ہو. تو بعض لوگ اللہ کی محبت میں آ کر ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ اللہ نہیں ملتا. اسی طرح بعض لوگ نکاح بھی کہتے ہیں نہیں کرنا، نکاح کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، رہبانیت اختیار کر لے، جنگلوں میں چلے جائیں، یہ بھی تفریط ہے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ مثلاً اللہ نے ان کو دیا تو ہے اور اللہ کا ان کو شکر گزار بننا چاہیے، لیکن وہ حلال طریقوں کی بجائے پھر حرام راستے بھی ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کر جو ہے وہ کسی کا مال چھین کر، کسی کا مال لوٹ کر، یتیم کا جو مال ہے اس پر قبضہ کر کے، بیوہ جو ہے اس کو اس کی دولت سے محروم کر کے، کیونکہ اس کا کوئی سر دھرا تو ہے نہیں بیچاری بیوہ کا کوئی پوچھنے والا. تو اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ حد سے بھی بڑھتے ہیں کہ اپنے اوپر قناعت کرنے کی بجائے یا حلال راستوں پہ جانے کی بجائے حرام راستے جو ہیں وہ اختیار کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ حد سے بڑھنا ہے. پھر حد سے بڑھنا کیا ہے، جیسے نکاح کر کے اپنی جائز خواہش کو پورا کرنا چاہیے تو لوگ کیا کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ہے نا، تو یہ بھی حد سے بڑھنا ہے. پھر اسی طرح سے جو ہے وہ افراط و تفریط کا شکار ہونے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان حدوں کے، ان راستوں کے قریب بھی نہ جاؤ جو زنا کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن لوگ اس کی طرف جاتے ہیں. مثلاً مرد عورت کی آپس میں مکسنگ جو ہے، اس سے جو ہے وہ زنا کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. یا ایسی گفتگو جو شہوت والی ہو، ناچ گانے کی محفلیں یا رقص و موسیقی کی محفلیں، یا پھر جو ہے وہ ایسے ناول افسانے جسے شہوت کے جذبات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے جب بندے اس طرح کے ماحول میں اور اس طرح کی چیزوں میں رہیں گے تو ان کے کیا اثرات پیدا ہوں گے ان کے اندر. تو یہ کیا، یہ حد سے گزرنا ہے کہ پھر ان راستوں کی طرف لپکنا یا پھر جو ہے وہ جانا. تو یہاں پر یہ تین کردار، ایک کردار کے تین اوصاف جو ہیں ان سے منع کیا گیا ہے، اور ایک دوسرا کردار جن کے دو اوصاف جو ہیں نا ان سے دوستی کرنا اور ان کو اختیار کرنا اس کی ترغیب دلائی گئی ہے. تو جو لوگ، اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں سے چاہتے ہیں ہم دوستی کریں، کیونکہ رسول اللہ کو جو کہا دراصل وہ ہمیں کہا، کیسے لوگوں سے دوستی کریں، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی. اور دوسری صفت کیا، یریدون وجہا، کہ کیوں دن رات اللہ کو یاد کرتے ہیں، صرف ان کو رب کی رضا چاہیے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جن کے اندر یہ برے تین اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں، وہ دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، وہ دنیا کے مال کی طرف. اور جن لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے نا وہ اس کو اہمیت دیتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ يُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تو ہمیں بھی اپنی زندگی کا جو ہے وہ جائزہ لینا چاہیے کہ میں اور آپ جو ہیں دعویٰ کے لحاظ سے کہاں پہ کھڑے ہیں، ہماری دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہیں، اور کیا ہم ان لوگوں کے ساتھ، ہم ان لوگوں کی فہرست میں اپنے آپ کو شمار کر سکتے ہیں جن کی صحبت اختیار کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے. اور پھر کہا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، صاف کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. اور گویا کہ اعلان کر دیجئے کہ یہ حق ہے جو تمہارے رب کی طرف سے. تو الحق سے مراد کیا ہے، قرآن، وہ قرآن جس کو سنانے کا حکم دیا گیا، اس قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اعلان کر دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. قرآن الحق ہے اور ہے بھی رب کی طرف سے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر، اب جس کا جی چاہے وہ اس کو مان لے، وہ اس پر ایمان لے آئے، اور جس کا جی چاہے انکار کر دے، جس کا جی چاہے وہ اس پر جو ہے وہ ایمان نہ لائے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے ایک اور بات کا اعلان کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ان کو آگاہی دے دو کہ یہ جو حکم آیا ہے نا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اب ہر شخص کی اپنی مرضی ہے کہ چاہتا ہے تو قرآن اور اس کے احکامات کو قبول کر لے، اور نہیں چاہتا تو وہ اس کے احکام کو جو ہے وہ قبول نہ کرے. ہر ایک کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. تو قرآن کو ماننا، اس کو قبول کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ہے نا؟ جیسے آپ کے گھر میں اگر کوئی آئے اور کہے کہ میں آئی کم ان، کیا میں آ سکتی ہوں، رہ سکتی ہوں؟ آپ کہتی ہیں کہ ہاں. اس کے بعد وہ یہ کہے کہ نہیں، آپ کی مجھے نا ڈرائنگ روم کی سیٹنگ اچھی نہیں لگتی، آپ کے کھانے پینے کے اوقات بھی اچھے نہیں لگتے، اور آپ کی جو یہ بیڈ روم ہے نا، اس کی تو کرٹن اور لائٹیں اور جو بھی سیٹنگ ہے بہت ہی مجھے خراب لگتی ہے، تو وہ جا کر خراب کرنا شروع کر دے، ہٹانا شروع کر دے، تو آپ کیا کہیں گی؟ میرے گھر میں رہنا ہے، میرے ساتھ رہنا ہے، تو میری مرضی چلے گی یہاں پہ، اور میری مرضی کے مطابق اگر آپ نہیں رہیں گی نا، تو پھر آپ اس گھر سے باہر نکل جائیں. حتیٰ کہ کسی دوسرے کو کیا کہنا، بہو جس کو ہم اتنے چاؤ سے بیاہ کر اپنے گھر لاتے ہیں اور ایسی بہو لانا چاہتے ہیں چاند جیسی، اور ہم چاہتے ہیں ایسا اس کا حسن اور ایسی اس کی شکل کہ وہ چاند جیسی ہو، اور جب وہ ہمارے گھر میں ہماری مرضی سے آ جاتی ہے تو پھر ہم اس کو پہلے بتا دیتے ہیں، بیٹے کو اس کے آنے سے پہلے، کہ بیٹے سے کہتے ہیں سن، اس کو بتا دینا کہ اس گھر میں میری مرضی چلے گی، ہے نا؟ اور اس کو بھی بتا دیتے ہیں کہ سن، اس گھر میں رہنے تو میری مرضی سے تجھے رہنا ہوگا، ورنہ پھر یہ کہ چلتا کرتے ہیں، کہتے جاؤ پھر رہو، جہاں مرضی بھوکے مرو، نہیں ہے جاب جو مرضی کرو، میرے گھر میں رہنا ہے تو میری مرضی سے نا. تو اللہ کے گھر اسلام میں ہم داخل بھی ہو گئے، اور اللہ کے گھر میں داخل ہونے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کریں نا. ہم کہتے ہیں نہیں، معیشت یہ آپ کی نہیں چاہیے، سوشلزم، کمیونزم، سود، یہ سارا جو دوسرا نظام ہے، دوسرے ازم، یہ ہمیں چاہیے. پھر ہم کہتے ہیں نہیں، معاشرت بھی ہماری نہیں چلے گی، ہمیں تو یہاں کا سوسائٹی کا نظام بڑا اچھا ہے لگتا ہے، جو مغرب کا ہے وہ ہمیں اسلام کا نہیں چاہیے. عورتیں آج کی جو ہیں وہ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ اسلام نے ان کو جو حقوق دیے ہیں، جو فرائض عائد کیے ہیں، اس پہ راضی ہو جائیں. وہ کہتی ہیں نہیں، مرد کو کیوں منتظم بنایا، ہمیں کیوں نہیں منتظم بنایا؟ وہ نعرہ لگاتی ہیں، وہ باہر نکلتی ہیں، وہ جو ہے وہ جلوس نکالتی ہیں، اور عورتیں کیا کہتی ہیں کہ ہم تو مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی ہے کاموں کی، مرد اور عورت کے حقوق میں ایک توازن رکھا ہے، فرائض میں بھی اور حقوق میں بھی. اگر الگ ہے بات ہے کہ کوئی دنیا میں ظلم کرتا ہے، یا مسلمان مردوں میں سے کوئی عورت پر ظلم کرتا ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ اسلام نے جو حقوق اور فرائض کا توازن دیا ہے وہ کوئی غلط ہے، ایسا نہیں ہے. کوئی عمل نہ کرے تو یہ دوسری بات ہے، لیکن اب عورتیں جب مردوں کے شانہ بشانہ انہوں نے چلنا چاہا، تو اب اللہ نے ان کو گھر کی ذمہ داری دی تھی، شوہر کو باہر کی دی تھی، اور اب کیا ہوا کہ عورتوں نے یہ کہا کہ ہم بیوی بھی بنیں گے اور ساتھ میں جو ہے وہ مرد بھی بن کر باہر سڑکوں پہ روڑا بھی کوٹیں گے، ہم ٹرکوں کو بھی چلائیں گے، کھینچیں گے، ہم ٹرینیں بھی چلائیں گے، ہے نا، ہم مردوں والے کام بھی کریں گے. تو عورت ہی بچہ جنتی ہے، وہ مرد نہیں جنے گا. آپ دیکھ لیں کہ آپ نے مردوں کا کام اپنے ذمے معاش کا لینا چاہا، مرد آپ کا ولادت کا کام کبھی بھی نہیں لے گا، کیونکہ اس کی فطرت میں نہیں ہے. اور بچوں کی ٹریننگ بھی مرد نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی فطرت میں، مرد کی فطرت میں سختی ہے، جفا کشی ہے، محنت ہے، عورت کی فطرت میں نرمی اور جذبات ہیں، محبت ہے، کوٹ کوٹ کر اللہ تعالیٰ نے بھرے ہوئے ہیں. اور تربیت کے لیے یہ محبت، جذبات، نرمی، یہ بہت ضروری ہوتی ہے نا. تو یہ الگ بات ہے کہ کہیں مجبوری ہے، گھر کے حالات ایسے ہیں، تو اسلام منع نہیں کرتا کہ عورت جاب نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض عورتیں جو تھیں وہ بعض صحابیات تجارت کرتی تھیں. اسلام نے بوقت ضرورت، بحد ضرورت ایسے راستے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، لیکن اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ عورتیں جو ہیں وہ محفلوں کی انجمن بن جائیں، اور وہ جو ہے وہ گانے گانے والی بن جائیں، وہ رقص و موسیقی کر کے مردوں کا دل بہلانے والی بن جائیں، یا پھر یہ کہ وہ دوسروں کے مردوں کو جا کر عورتیں سرو کریں، ہے نا، ایئر ہوسٹس بن جائیں. تو اسلام یہ پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ گھر کی چار دیواری میں عورت ملکہ ہے اور اس کے پاس بہت سے اختیارات ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اللہ کے قرآن کے احکامات ہیں، ہم دل سے اس پر راضی ہیں کہ نہیں، ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں کہ نہیں. تو کیا کہا؟ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ آپ صاف کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. اور کیا حق ہے؟ قرآن حق ہے. اچھا، آپ سب اور میں، ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن حق ہے نا، کہتے ہیں نا قرآن حق ہے، ذرا بولے قرآن حق ہے. ہاں میں مانتی ہوں اس بات ہو بات کو کہ الحق من ربک کہ یہ قرآن حق ہے میرے رب کی طرف سے, لیکن ساتھ ساتھ میں اور آپ اپنا جائزہ بھی لیتے جائیں کہ عملی زندگی میں قرآن پر جتنا عمل کرتی ہوں نا اصل میں اتنا میری بات میں صداقت ہے. سورۃ فاتحہ سے لے کر الناس تک آپ اللہ کے احکامات کا جائزہ لیتی جائیں اور اپنا محاسبہ کرتی جائیں, میں بھی کرتی جاؤں آپ بھی کرتی جائیں. پہلی بات تو ہمیں الفاتحہ سے لے کر الناس تک سب باتیں پتا ہیں, دوسری بات یہ کہ ان میں سے کتنا میں صبغت اللہ میں رنگی ہوئی, اللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوں. تیسری بات کتنی باتیں ایسی ہیں جس پر میں کہتی ہوں کہ ہاں حق تو ہے پر میں عمل نہیں کر سکتی, آج کے دور میں عمل نہیں ہو سکتا, نہیں یہ میں نہیں کر سکتی, یہ نہیں ہو سکتا. یہ حق تو اللہ نے کہا ہے کہ دے دو بہو کو بھی اور یہ ساس کو بھی حق تو دے دو, میں نہیں دے سکتی. عورت عورت پہ ظلم کرتی ہے نا, مرد بیوی پہ کرتا ہے, بیوی مرد پہ کرتی ہے, بچے والدین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, والدین بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. آپ دیکھیں گی عملی زندگی میں جب ہم رہتے ہیں نا تو کچھ لوگ جو زیادہ بولنے والے ہوتے ہیں, قوت والے ہوتے ہیں, اقتدار والے ہوتے ہیں, وہ دوسروں پر نا زیادتی کر جاتے ہیں. تو جب حق ہے تو پھر کسی کو کسی پہ زیادتی نہیں کرنی, جیو اور جینے دو, رہو اور رہنے دو, محبت کرو اور محبتیں بکھیرو, یہ بہت ضروری ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, اس ایک آیت پہ ہی ہم عمل کر لینا تو گویا کہ پورے قرآن پر عمل کر لیا. کہہ دیجئے, صاف اعلان کر دیجئے, کل آرڈر کا صیغہ ہے, کہہ دیجئے یہ کہ قرآن حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر, اب جس کا جی چاہے وہ اسے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. اب آپ دیکھیں کہ میری پیاری بہنوں یہی تو بات تھی کہ جو اصحاب کہف تھے انہوں نے غار میں جا کر پناہ لے لی, انہوں نے غار میں جا کر پناہ لے لی لیکن باطل کے آگے جھکنا پسند نہ کیا. اصحاب کہف نے یہی اعلان تو کیا تھا, انہوں نے کہا تھا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. یہ بات انہوں نے کہی تھی نا, اور ان کی قوم کیا کر رہی تھی, اتخذوا من دونه آلہا. تو ان کو کیا مسئلہ ہو گیا تھا, ان کو یہ تھوڑی تھا کہ دنیا نہیں مل رہی تھی, سرداری نہیں مل رہی تھی, شان و شوکت نہیں مل رہی تھی, کرسی نہیں مل رہی تھی, یا یہ کہ دولت نہیں ملی تھی, بلکہ ایک اللہ کی بندگی کی اجازت نہیں مل رہی تھی. اللہ کا جو پیغام ملا تھا حق, اس پہ عمل کرنے کا وقت کا بادشاہ لوگ موقع نہیں دے رہے تھے. تو انہوں نے کہا تھا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہی لنا من امرنا رشدا. اور یہ دعا پڑھنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا, از اول فتیہ تو الکہف, کہ انہوں نے تو جا کے غار میں پناہ لے لی تھی لیکن مصالحت نہیں کی کوئی اپنی قوم اور قوم کے سردار اور بادشاہ کے ساتھ, جو ہے نا انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. جس توحید پر, جس رب پر ایمان لائے, دو ٹوک اٹھ کر انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے, ہم بالکل شرک نہیں کریں گے, ہم ذرہ برابر جو ہے وہ تمہارے معبودوں کے آگے جو ہے وہ جھکیں گے نہیں. انہوں نے یہ گوارا تو کر لیا کہ غار میں جا کر پناہ لے لیں لیکن بال بھر بھی توحید کے پیغام سے وہ ہٹیں گے نہیں. اور پھر جب وہ جاگے, جب وہ بیدار ہوئے, تب بھی انہیں اس بات کی فکر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم ہمیں زبردستی جو ہے وہ دین سے پھیر نہ دے. ہاں آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے, ان کو فکر تھی تو ایک ہی بات کی فکر تھی, اور وہ کیا تھی, انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا, ہے نا. اور پھر اس کے بعد جو ہے, یعنی اصحاب کہف کا واقعہ سنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ عمل کرنا ہے تو اصحاب کہف کی طرح کرو, اور اگر کرو گے تو تمہاری اپنی مرضی ہے, جس کا دل چاہتا ہے عمل کرے کہ ایمان لائے, اور جو نہ کرنا چاہے تو یہ وہ بھی ان کی اپنی مرضی ہے, انجام خود ہی دیکھ لیجئے. تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نچوڑ ہے اس ساری بات کا جو ابھی تک ہم نے پڑھی, وہ کیا پیغام اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے سامنے رکھا کہ جو حق ہے نا اس کو قبول کیا جائے اور بلا کم و کاس لوگوں کو پہنچا دیا جائے. لوگ مانتے ہیں تو فائدہ ہوگا, نہیں مانیں گے تو برا انجام بھی وہ دیکھ لیں گے. اور جو مانیں گے وہ چھوٹے ہوں گے یا بڑے، وہ کمسن ہوں گے یا بوڑھے، وہ نوجوان ہوں گے یا کہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے والے، وہ بے مال کے فقیر ہوں گے یا پھر یہ کہ امیر ہوں گے، غلام ہوں گے یا مزدور ہوں گے، لیکن اگر ایمان ان کے پاس ہے تو یہ قیمتی جواہر ہیں، یہ ڈائمنڈ سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، یہ دنیا کی پوری مال و متاع سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، اللہ کے ہاں ان کو قیمتی رکھا جائے گا، اور ان کو چھوڑ کر بڑے بڑے سردار رئیس جو دنیا کی شان و شوکت رکھنے والے ہیں، دنیا کے ہاں ان کا کتنا ہی مقام کیوں نہ ہو، مگر یہ اللہ سے غافل، یہ نفس کے بندے، یہ خواہش کی پوجا کرنے والے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، افراط و تفریط کرنے والے، اللہ کے ہاں ان کی حیثیت ایک پائی کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، کیا میں جاننا چاہتی ہوں کہ میرا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے؟ وہ ابراہیم بن ادم کی کہانی تو آپ کو سنائی تھی نا، تو میں نے اپنے آپ کو بھی سنائی اور آپ کو بھی سنائی، تو آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا اللہ کے ہاں کتنا مقام ہے؟ تو اس کا بہت آسان سا نسخہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ سے لے کر الناس تک قرآن کا کتنا مقام ہے میری نظروں میں، جتنی آیتوں پر میں عمل کرتی ہوں اور جتنا مقام ہے اللہ کے احکامات کا میری نظر میں، تو اتنا ہی جو ہے وہ میرا مقام ہے پھر اللہ کی نظروں میں، اللہ کے ہاں بھی میں پھر اتنی ہی قیمتی ہوں۔ اور پھر انجام کیا بتایا کہ اصحاب کہف ایمان لانے والے تھے، وہ مثال پہلے ہی دے دی، فمن شاء فلیؤمن میں اصحاب کہف شامل ہے نا، اور مکہ میں کے دور میں مسلمان جو ایمان لائے تھے، اور آج کے دور میں بہت سے مسلمان ہیں ظلم و ستم کی چکی میں پسے جا رہے ہیں، آزمائشوں کے اندر ہیں، لیکن اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہیں نا۔ تو کہا کہ جو انکار کریں گے، اِنَّا عَاتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارَا، ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتے ہیں، جہنم کا تعارف جب دلواتے ہیں تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ آگ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور جہنم کی سزاؤں میں اور جہنم کے عذاب میں آگ بڑا ہی خاص عذاب ہے اور بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اکثر ہاتھوں پہ نا نشان پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی ادھر سے جلا، کبھی ادھر سے جلا، کبھی ادھر سے، اور دنیا کی آگ میں بھی جو ہے وہ چولہا پھٹ گیا اور تیل گر گیا اور گیس لیک ہو گئی، یا ایک دفعہ کراچی میں سٹیل مل کو جا کر وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا، اور سٹیل مل کو جب دیکھا تو بڑی بڑی سلے اس کے، ہم انہوں نے پورا لکھا ہوا تھا کہ اس علاقے میں جا بھی نہیں سکتے نا، دور سے ہی اس کی تپش اتنی تھی کہ بڑی بڑی جو تھی وہ سٹیل مل تھی، اور بڑی بڑی اس میں سلیں تھیں جو آگ کی طرح جو تھے وہ دہک رہی تھی۔ اور میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ یہ انسانوں کی جلائی ہوئی آگ ہے، اور کام کے لیے کرامد ہے، اور جو اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جس کو کوئی بجھا نہیں سکے گا، تو اگر وہ کسی کو مل گئی تو پھر کہاں جائیں گے نا۔ اور آپ آج کی گرمی کو دیکھیں کہ ابھی تھوڑے دن پہلے یہاں پہ کینیڈا میں لوگ کہتے تھے اوف یہ سپرنگ کب جائے گا اور سمر کب آئے گا، وی وش سمر، وی ویٹ فار سمر، ہم سمر کا انتظار کریں، سمر کیوں نہیں آ رہا، مئی ختم ہونے کو آیا، جون آ گیا، سمر نہیں آ رہا، اور ابھی سمر کے ایک دو دن گزرے ہیں اور لوگ کہتے ہیں اوف یہ گرمی، اور اپنے ہاتھوں سے ایسے سے ہاتھوں کو ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اوف یہ گرمی، بڑی گرمی ہے، بڑا سیزن خراب ہو گیا، اور اے سی نہیں ہے آپ کے پاس، اور پنکھا نہیں ہے آپ کے پاس، اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہاتھوں کو ہلانا بھی کہیں اللہ کی ناشکری نہ بن جائے۔ مطلب میں ایسے ہی جائزہ لے رہی تھی اور غور کر رہی تھی کہ نہ ادھر خوش نہ ادھر خوش، اور اگر ہم نے واقعی گرمی کو دیکھنا ہے تو آپ ذرا جائیں نا پاکستان اور انڈیا اور غریب جو ممالک ہیں ان کے وہاں کے لوگوں کو آپ دیکھیں نا کہ گھروں میں اے سی بھی نہیں ہے، اور اے سی تو چھوڑے پنکھے بھی نہیں ہیں، اور اگر پنکھے کا انتظام ہے تو بجلی نہیں ہے، اور پھر پانی نہیں ہے، پھر گھروں میں فریج نہیں ہے، ٹھنڈا پانی نہیں ہے، برف نہیں ہے، اور ہم سائے میں لوگ مانگنے جائیں کوئی برف دے تو دے دے، نہ دے تو نہ دے، اور اس پانی کی کمی، بجلی کی کمی، اور کھانے کی کمی، اور اوپر آپ دیکھیں مچھر اتنا کہ سونے پہ سہاگا، اور پھر مکھیاں، مطلب چھوٹی چھوٹی اور بھی آپ چیزوں کا ساتھ ساتھ جائزہ لیں، اور پھر کپڑے دیکھیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں ہاتھوں کو ہلا ہلا کر کہ گرمی بہت ہو گئی ہے نا۔ تو قُلْتُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور پتہ ہے یہ آگ جو اللہ نے تیار کی ہے، یہ ہر انسان کے اپنے عملوں کی آگ ہے۔ انسان برے عمل کرتا ہے تو آگ کا ایندھن تیار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکی وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دنیا میں کوئلے جلتے ہیں نا، اور ایک عورت مجھے کل پرسوں بتا رہی تھی کہ وہ گھر تو لیا تھا 380 کا، لیکن وہ اپ گریڈ کر کے تو 4 کا ہو گیا، بک کرایا۔ تو میں نے کہا اچھا وہ کیسے ہو گیا، اپ گریڈنگ کیا ہوتی ہے؟ تو سوال کرنا اور پھر سیکھنا تو اچھی بات ہوتی ہے نا۔ تو کہنے لگی کہ بس ایک تو میں نے یہی کہا تھا کہ یہ جو ہے نا مجھے الیکٹرک نہیں چاہیے، گیس چاہیے، سوئی گیس چاہیے، اور دو تین چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ کچن میں یہ چیزوں کا میں نے اضافہ کیا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ 4 تک پہنچ گیا نا، 20,000 کا اضافہ ہو گیا۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ یہاں کے گھروں کی آپ دیکھیں، ہماری فکریں دیکھیں، ہماری لذتیں دیکھیں، اور پریشان حال لوگ ہیں نا، ایک گھر نہیں چار چار گھر ہم بک کرواتے ہیں نا، اور خود ہی اپنی زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں۔ اور وہاں پہ بھی ہم نے اللہ کے پاس بھی کوئی گھر بک کرایا، کوئی اینٹ بھی رکھی اس کی، کوئی بنیاد بھی کھودی لوگوں، کوئی سوچا کہ وہاں بھی میرا کوئی گھر بن جائے، اور وہاں پہ گھر کیسے بنے گا؟ صبر کرنے والوں کو جنت میں محل ملتا ہے، سلام میں پہل کرنے والوں کو جنت ملتی ہے، اور والدین کی خدمت کرنے والوں کو جنت ملتی ہے، شوہر کو راضی کرنے والوں کو عورتوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو آئیے جنت میں گھر بک کروائیں، آئیے جنت کے گھر کی کچھ اینٹیں رکھیں، آئیے وہاں پہ اپ گریڈنگ کرائیں کہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، قرآن کی تلاوت کرتا جا، تیری آخری منزل جو ہے تیری آخری قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن سے دوستی کرنے والوں کو جنت ملتی ہے نا، بچوں کی اچھی تربیت کرنے والوں کو جنت ملتی ہے، بیٹیوں کی پرورش کرنے والے، گھر میں کوئی طلاق ہو کر بیٹی یا بہن آ جائے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کو جنت ملتی ہے۔ تو یہ اپ گریڈنگ جنت میں اتنی آسانی، اپ گریڈنگ تو بات کی بات ہے، جنت میں کوئی پلاٹ تو لے لیں، کوئی زیور تو بیچیں، کوئی کپڑے تو دے دیں، کسی بھوکے مسکین کو کھانا تو کھلا دیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جنت تو ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، مسکین کو، اور جو ہے وہ قیدی کو۔ اور یہاں دنیا کی جو بھی مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس میں روتے دھوتے رہتے ہیں، کبھی جہنم کی آگ کو یاد کر کے بھی ہم روئے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں، ان کو عمر ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور دن کے وقت جو تھے وہ رعایا کے حقوق ادا کیا کرتے تھے، اور رات کے وقت جو تھے وہ خلوت میں جب تنہا ہو جاتے تھے تو اللہ اللہ کیا کرتے تھے، اور انگیٹھی دہکا کر اپنی انگلیوں کو، اپنے ہاتھ کو اس انگیٹھی پر کرتے، اور پھر کہتے، کسی نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو ناحق تکلیف کیوں دیتے ہیں، تو کہتے کہ جو ہے وہ یہ جو میرا ہاتھ ہے، اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو یہ جہنم میں جلے گا، تو اگر یہ دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا تو قیامت کے دن 69+، یعنی یہ دنیا کی آگ میں 69+ کرنا ہے نا آخرت کی، جہنم کی آگ، تو وہ کیسے برداشت کرے گا نا۔ تو انگیٹھی جلا کر اپنے جسم کو، اپنے ہاتھ کو اوپر رکھتے تھے نا، کبھی گھر کا چولہا، کبھی گرم دیچ کا، کبھی تندور کی آگ دیکھ کر ہمیں جو ہے وہ آخرت کی یاد آئی، کبھی جہنم کی یاد آئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا عَاتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے۔ لوگوں ظالم کون ہوتے ہیں؟ صرف مکہ کے کافر تو ظالم نہیں تھے، اصحاب کہف کے ساتھ ظلم کرنے والے تو ظالم نہیں تھے، ہر وہ شخص ظالم ہے جو کہ اللہ کی بندگی نہیں کرتا، جو کہ توحید پرست نہیں بنتا، وہ ظلم ہے، ظلم کرتا ہے۔ ظالم ظلم سے ہے، اور ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو اس کا حق نہ دینا، بندوں کے جو حقوق ادا نہیں کرے گا وہ بھی ظالم ہے۔ تو اللہ کا حق ادا نہیں کرے گا وہ بھی ظالم ہے، اور اللہ چاہے تو اپنا حق معاف کر دے، اگر بندوں نے حق معاف نہ کیا تو کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے؟ اور اللہ اس وقت تک جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندے خود اپنے حقوق جو ہے وہ معاف نہ کر دیں. اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا. کبھی ایسا بھی ہوا کہ آیت کی تلاوت کی تو وہیں رک گئے اور پہروں پڑھتے رہے اور گھنٹوں پڑھتے رہے اور روتے رہے، آنسو نکلتے رہے اور جو ہے وہ دل روتا رہا اور آنکھوں کے راستے پگھل پگھل کر بہتا رہا جہنم کی آگ کا احساس کر کے. اور اللہ کو وہ آنسو بہت پسند ہیں جو اللہ کی خوف سے نکلتے ہیں، اور ایسے آنسو جہنم کی آگ کو بجھاتے ہیں. اِنَّا عَتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا. اور سوچنا چاہیے کہ ان ظلم کرنے والوں میں کہیں میں تو شامل نہیں، میں نے کسی کی غیبت تو نہیں کر دی، میں نے کسی کی چغلی تو نہیں کر دی، میں نے ہمسایوں کے حقوق میں کمی تو نہیں کر دی، میں نے ساس کے ساتھ بہو ہوتے ہوئے زیادتیاں تو نہیں کی، اور ساس بن کر بہو کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہی. جہنم کی آگ کو بجھانا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. پھر فرمایا احاط بہم سرادقھا. اور آگ ایسی ہی آگ نہیں ہے، ظالموں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ اس کی لپٹیں، احاط بہم، اس نے احاطہ کر دیا ہے جہنم کی آگ نے، سرادقھا اس کی لپٹوں نے. اور آپ پڑھ ہی چکی کہ سین را دال قاف، خیمہ، پردہ، اور دراصل اس سے مراد جو ہے وہ قناتے اور اس کے ساتھ لگے ہوئے وہ پردے ہیں جو کسی خیمے کے گردا گرد لگائے جاتے ہیں. تو سرادق سے مراد جہنم کی وہ بیرونی حدود ہیں جہاں تک اس کی لپٹیں پہنچیں اور اس کی حرارت کا اثر ہو. تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے ظلم کرنے والوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، قرآن کا انکار کرنے والوں کے لیے، نفس کی خواہش پوری کرنے والوں کے لیے ایسی آگ تیار کی ہے کہ جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے، اور دوسری بات کیا ہے کہ لپٹ جہنم کی آگ کی ان کو بھاگنے نہیں دیتی. وہ بھاگنا چاہتے ہیں، لپٹ ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. جیسے آپ دیکھیں، خدا نخواستہ آپ کبھی اخباروں میں پڑھتی ہیں، آپ ٹی وی میں بھی دیکھتی ہیں، آگ لگی اور اس نے بچنا چاہا لیکن وہ آگ نے اس کو جو ہے نا اپنی لپیٹ میں لے لیا، آگ ہی نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ وہ شخص بچ ہی نہ سکا نا. بہت سے ایسے واقعات ہمیں سننے اور دیکھنے میں ملتے ہیں. تو جہنم کی آگ ان لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے گی جو قرآن سے منہ موڑنے والے ہیں. تو اب وہ بتائے گی، جہنم کی لپٹیں بتائیں گی، اس کی سرادق بتائیں گے کہ اب کہیں بھاگ کر جا نہیں سکتے، اب کہیں فرار کی جگہ نہیں ہے، اب کہیں جو ہے وہ بچ نہیں سکتے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا. اور اگر وہ پانی مانگیں گے، وہ فریاد کریں گے، اب آگ میں ہیں اور آگ کی تپش ہے اور بہت ہی شدت کی آگ ہے، اور اس میں وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یغاسو بماءن، فریادیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اور آہوزاری کر رہے ہیں کہ پانی پانی. اور اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جس طرح وہ دنیا میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے کہ اب ان کو پانی کیا دیا جا رہا ہے، کل مہل، گویا کہ جو ہے وہ تانبا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ مہل جو ہے اس کے معنی کے اندر دو باتیں بنیادی طور پر پائی جاتی ہیں، نمبر ایک سرخی مائل ہونا کسی چیز کا، نمبر دو شدت حرارت. تو مراد یہ ہے کہ ان کو پانی تو دیا جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مہل سے مراد جو ہے تیل کی تلچھٹ ہے، بعض کہتے ہیں کہ لاوا ہے. آپ نے پگھلتا ہوا لاوا کبھی دیکھا کہ یہ آتش فشاں پہاڑ جب پھٹتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی لاوا جو نکلتا ہے تو بستیوں کی بستیاں، ملک کے ملک تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو بعض کہتے ہیں گویا کہ لاوا، کہ زمین کے وہ مادے جو شدت حرارت سے پگھل جائے. آپ دیکھیں زمین کتنی ٹھوس ہے لیکن نیچے اتنی گرمی ہے کہ پگھل کر تو باہر آ گیا. اور آتش فشاں پہاڑ جب پھٹتے ہیں تو وہاں پہ زندگی کا کوئی نام و نشان جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد میلٹ ہوئی بھی پگھلی بھی دھات ہے، ایسا میٹل جو میلٹ ہو جائے نا، تو اس سے مراد وہ ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ مہل سے مراد جو ہے وہ پیپ ہے، لہو ہے. اور آپ سوچیں تو صحیح کہ سخت گرمی لگی ہوئی ہے، سخت آگ کے اندر ہیں، جل رہے ہیں، اور پانی پانی ماں اور اس میں ان کو جو ہے وہ دے دیا جائے دھات پگھلی ہوئی. اور آپ دیکھیں کبھی آپ کھانا پکا رہی ہوں اور پلاسٹک جو آپ کے ہاتھ میں آیا چولہے پہ رکھ دیا اور ساتھ ہی آپ کے لگ گیا تو سکن ساتھ اتر جاتی ہے، یا گرم کے ساتھ آپ جب لگ جاتے ہیں تو بھی سکن اتر جاتی ہے نا، چھالے بن جاتے ہیں. تو اب جو ہے ان کو پینے کو وہ دیا جائے گا. اب تصور کریں کہ جل رہے ہیں آگ میں اور پینے کو جو ہے وہ تیل کی تلچھٹ یا لاوا یا دھات پگھلی بھی دی جا رہی ہے، اور یا پھر جو ہے وہ لہو اور پیپ ان کو پینے کو دی جا رہی ہے نا. اور آپ سوچیں، میں پیپ اور لہو پہ اور کچھ لہو پہ اکثر یہ بات سوچتی ہوں کہ خدا نخواستہ اپنے آپ کو کوئی زخم لگ جائے نا تو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، سڑاند ہوتی ہے نا اس کے اندر اور دل نہیں چاہتا. اولاد بھی ایسی خدمت سے اپنے آپ کو معذور سمجھتی ہے کہ پھوڑا نکلا ہے اور ایسا زخم ہے خدا نخواستہ، اتنی اس میں سمیل ہے، اتنی اس میں پیپ ہے، اور الٹی کا دل ہوتا ہے تو ہم نہیں جا سکتے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں نرس کو رکھ لیا اور فلاں کو رکھ لیا کہ کوئی آ کے ہمارا یہ کام کر دے، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے نا. اور اس کو صاف کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی سمیل لینا تو دور کی بات ہے، یہاں پینے کو دیا جا رہا ہے. اب تصور کریں ذرا، کل مہلی پیپ اور لہو ان کو پینے کو دیا جائے گا، اور اب آپ دیکھیں اب وہ پینا نہیں چاہیں گے کیونکہ ایسی چیز ہے کہ وہ نہ پیاس بجھائے اور نہ ہی ان کی گرمی اور ان کی تکلیف کو ختم کرے. اور اگر وہ اس کو پی لیں تو پھر حال کیا ہے، یش ول وجوہ، کہ ان کے چہروں کو بھون ڈالے. اب وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازو کی جا رہی ہے، ایسا پانی ان کو پینے کو دیا جا رہا ہے کہ جب وہ پانی پیئیں گے تو ساتھ ہی ان کا جو چہرہ ہے نا، ان کے جو منہ ہے نا، وہ بھونے جائیں گے. یشفی الوجوہ، کھال کا جل جانا، آگ کسی چیز کو جو ہے وہ بھوننا شروع کر دے. اور قرآن مجید میں یہ مضمون جو ہے ہمیں بار بار ملتا ہے کہ جہنمی جو ہیں جب وہ پانی مانگیں گے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ کیسا سلوک ہوگا. اور آپ سورۃ الرحمن بھی آپ نے پڑھی ہوگی نا، اور بعض لوگوں کو تو حفظ بھی ہوگی. فرمایا کہ جہنم جس کے اندر لوگوں کو پھرایا جائے گا نا، حاضر ہی جہنم اللتی یکذبو بہا المجرمون، کہ یہ ہے وہ جہنم جس کو لوگ جھٹلایا کرتے تھے. کون؟ مجرم. یہاں پہ ظالمین کے لیے نا، وہاں پہ مجرم. اور بتایا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم، اور اس کی طرف کیا ہوگا، اس کی طرف ان کو ان کے چہروں سے، ان کی پیشانیوں سے، ان کے قدموں سے پکڑ کر کھینچ کر ان کو لایا جائے گا. اور یطوفون بینہا وبین حمیم آن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور وہ طواف کریں گے بینہا، اس کے درمیان، اس جہنم کے درمیان طواف کریں گے. اور کہاں، وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، اور ایسے گرم پانی کے درمیان کہ وہ کھولتا ہوا درجہ عروج پر ہوگا، اس کے درمیان وہ، یعنی جہنم کے آگ میں جلسیں گے تو پانی پانی کہیں گے. جب پانی کی طرف ان کو لگا لے کر آیا جائے گا تو کیا ہوگا کہ حمیم ان آن، گرم کھولتا ہوا پانی، اور اس کی طرف ان کو جو ہے وہ کھینچ کر لایا جائے گا. اور وہ طواف ہی کرتے رہیں گے، ایک سے ایک طرف، دوسری طرف، لیکن نہ وہ پی سکیں گے اور نہ ہی ان کو سکون ملے گا. تو یہ ہے یشفی الوجوہ، بئس الشراب، بدترین پینے کی چیز. اور جس کو اللہ کہہ دے بئس الشراب، کتنا برا ہے وہ پینا. کاش کہ آج مجھے اور آپ کو اس کا احساس ہو جائے، کاش کہ میں اور آپ اپنے عملوں کو درست کر لیں، کاش کہ ظالمین اور مجرمین کی فہرست سے اپنے آپ کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں. بئس الشراب وساءت مرتفقا، بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ. اللہ جس کو کہے کہ یہ بری ہے پینے کی چیز اور بہت بری ہے آرام گاہ، تو آپ سوچیں کہ لوگوں اس کے برا ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اور آج ہی میں نے صبح جو ہے وہ سیب کا ملک شیک بنایا، تو بچوں نے کہا کہ سیب کا نہیں چاہیے، ایپل کا نہیں چاہیے، یا تو آپ مینگو کا بنائیں یا پھر آپ جو ہے نا وہ کیلے کا بنائیں، یہ نہیں اچھا لگتا ہمیں. آپ دیکھیں کہ ملک شیک، چینی اس کے اندر، دودھ اور ایپل اور آئس بھی ڈلی ہوئی ہو، گرمی کا موسم ہو تو اچھا لگتا ہے نا، کچھ بھی مل جائے. لیکن کیا کہا کہ نہیں یہ نہیں یہ چاہیے، ہے نا؟ تو ہماری دنیا میں چوائسیز کیسی ہیں اور کتنی ہیں. آئس کریم تو چاہیے پر یہ نہیں چاہیے، فلاں والی چاہیے. اور اسی طرح مشروبات جو ہم پیتے ہیں، اور آپ بھی جاتے ہیں کہیں دعوت پہ، ابھی پچھلے دنوں لوگ آئے ہوئے تھے اور کہیں گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ برف نہیں تھی ان کے گھر، تو وہ سوڈا جو بچے اتنا پسند کرتے ہیں، تو وہ سوڈا بچوں نے نہیں پیا، برف چاہیے، ٹھنڈا چاہیے. اور ٹھنڈا نہیں ہے تو پھر نہیں پینا، پھر رہنے دے، پانی دے دے آنٹی. اور میں اکثر ایسی باتوں پہ اکثر میں یہ بات سوچتی ہوں کہ دنیا میں ہمارا یہ حال ہے اور ہمارا یہ معیار ہے کہ اور ابھی اتنی گرمی بھی یہاں نہیں ہے، لیکن وہاں پہ کیا ہے؟ بیس شراب. تو یہ بیس شراب ہے، یہ بہت ہی برا ہے پینا. یہ جو محل کی طرح جو ملے گا پینے کے لیے، جو یشفل وجوہ، چہروں کو بھون ڈالے گا، یہ بہت برا ہے. وساءت مرتفقا، اور یہ بہت بری جگہ ہے آرام گاہ کی. ورجینیا میں ایک شخص نے مائکرو ویو میں چائے گرم کی، مطلب، اور وہ اتنی تیز تھی کہ کہتے ہیں کہ اس سے اس کی زبان جل گئی. چائے یا کوئی اس طرح پینے کی چیز تھی، اس سے اس کی زبان جل گئی اور اس کو جو ہے وہ جو بھی وجہ تھی، بہرحال اس کو زبان کا کینسر ہو گیا، اور پھر کچھ عرصہ علاج کے بعد اس کی جو ہے نا اسی میں ڈیتھ ہو گئی. تو آپ دیکھیں کہ بعض چیزیں پینے کے لحاظ سے دنیا میں ہی بڑی بری لگتی ہیں نا، بظاہر وہ اچھی ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک گرم ہے تو زبان جل گئی. تو بہرحال وساءت مرتفقا، اور بہت بری آرام گاہ. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں آرام گاہ ہے، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ بہت بری ہے یہ آرام گاہ. تو آپ سوچ لیں کہ کیسی آرام گاہ جو ہے ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں.